ठीक है, फिर हजरत साबिर चंद आयात की, एक दो आयात की तिलावत करके तबरकन फिर तर्जमा शुरू कर देते हैं। पूरी तिलावत उस वक्त करेंगे जब ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما فبالظلم من الذين هادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کے باعث کیا مجھے یہاں نشان دیا انہوں نے یہ کیا لکھا ہوا ہے پچھلا لگا رہ گیا اچھا سبھی سے مجھے یاد پڑ رہا تھا ہم پڑھ چکے ہیں وہ خیر اچھا ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی کیونکہ اس سے متعلق میں نے بعد میں سوچا تھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ کیا بات تھی جو خدا تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی اور اس ظلم کی وجہ سے تو اس کی تفصیل ظلم کی تفصیل تو ان کی خدا نے ایسی دی ہے جس کا کھانے پینے سے ہی تعلق ہے جس کا مطلب ہے کہ سزا بھی اس سے ملتی جلتی ہی ملنی چاہیے تھی واخذہم الربا سود کا کھانا جبکہ ان کو منع کر دیا گیا تھا اس کا مطلب ہے سود بھی قطعی طور پر حرام تھا وہ اکلہم اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال وہ حرام کھاتے تھے تو یہ دو بنیادی وجوہات تھیں اور پھر سبت کے بارے میں بھی جو مچھلیاں پکڑنا حرام تھا اس دن اور کھانا حرام تھا وہ اس دن ان کو آتی تھیں کہ آج پکڑی نہیں جائیں گی تو جالوں کا گھیرا ڈال کے روک لیتے تھے اور واپس نہیں جانے دیتے تھے پھر اتوار کو پکڑتے تھے تو کہتے تھے ہم نے سبت کی بھی حرمتی نہیں کی تو اس قسم کی جب وہ شرارتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں حرام کر دی گئیں اس پر میں غور کر رہا تھا میں نے کہا تھا ریسرچ بھی ہونی چاہیے اس وقت مجھے خیال آیا کہ ان کا جو آرتھوڈاکس یہودی فرقہ ہے باقی یہودی تو اب عملاً آزاد ہو چکے ہیں جو مرضی کر لیں سب کچھ کھانے لگ گئے ہیں لیکن جو آرتھوڈاکس یہودی فرقہ ہے وہ ابھی تک تالمود کے حوالے سے اپنی خوراک کے متعلق غیر معمولی احتیاط کرتے ہیں ان کے ساتھ مجھے ایک دفعہ واسطہ پڑا جب ہم ہالینڈ میں ایک جگہ پھر رہے تھے یہ بچے بھی ساتھ تھے تو بس تمہیں یاد ہے ہالینڈ تھا یا کسی اور جگہ تھی یا یہودیوں کے ایک خاندان نظر آیا تھا بہت بڑا لمبا چوڑا ہالینڈ ہی تھا ہاں یہودیوں کی ایک فیملی آئی بہت لمبی چوڑی اور بے حد بڑی داڑھیوں والے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان سب کے لباس قدیم زمانوں کے تھے اور ہر ایک نے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پتہ کیا کہ یہ کیا اتنے بڑے بڑے تھیلے سب نے اٹھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ باہر سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ہر چیز ان کے لیے حرام ہے اور اگر ان کی تالمود کی صحیح تعلیم کو سمجھا جائے جو یہ سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت چیزیں حرام ہو چکی ہیں کوک بھی حرام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں حرام تھیں اس لیے اپنے گھر سے پکا ہوا کھانا لاتے ہیں اور جہاں بھی سفر کرتے ہیں لازماً گھر سے کھانا لے کر چلتے ہیں تو جو کوشر کھانا ہم جہازوں میں دیکھتے ہیں وہ عام یہودیوں کے لیے تو ٹھیک ہے یہ جو یہودی جو اصل میں تالمودی ہیں ان کے لیے نہیں کیونکہ اکثر حلال کھانا جو یہودیوں کے لیے بھی ہے وہ ان کے لیے حرام ہو چکا ہے تو یہودیوں کی دو قسمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک وہ جو حلال کھانا پہلا تھا، بعد میں وہ مختلف انبیاء کے ذریعے ان پر حرام کیا گیا ہے، وہ اس کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں، کیونکہ سب تعلیموں کو ہی نظر انداز کر بیٹھے ہیں. پھر بھی جو کچھ بچتا ہے وہ بھی سختی ہے اس میں، لیکن معقول ہے، وہ ہم پر بھی حلال ہے، ان پر بھی حلال ہے. اور حلال حرام کے بنیادی اعتبار سے حلال حرام کا مسلمانوں میں اور یہود میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے عجیب نہیں لگتا. اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے تعجب ہوا تھا کہ پھر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا کے طور پر کچھ اور چیزیں بھی حرام کر دی تھیں. اب یہ جو فرقہ ہے آرتھوڈاکس، اس کی اسٹڈی سے پتہ چلے گا، یہ یہاں بھی ہو سکتی ہے، پتہ کروائیں کہ آرتھوڈاکس فرقے والے تالمود کے کن حوالوں کو بنا بنا کر کن کن چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں جبکہ دوسرے یہودی ان کو حرام نہیں سمجھتے. بس آغاز میں بائبل نے ضرور، یعنی تورات نے ان کو چھٹی دی ہوگی کہ بے شک کھاؤ، یہی لگتا ہے قرآن کریم کے منطوق سے. اور درمیان میں جب انہوں نے شرارتیں شروع کی بہت، پھر کسی وقت ان کو یہ تعلیم ملی ہے. یہ بھی ایک مزید حکمت سمجھ آئی کیوں تورات کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ پر اتاری ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو حضرت موسیٰ سے پہلے شروع ہوا ہے، غالباً حضرت یعقوب کے زمانے میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا ہے. اور کچھ نہ کچھ ذیلی تبدیلیاں عمومی تعلیم میں آتی رہی ہیں، اور قرآن کریم کے اس حوالے سے تو قطعاً ثابت ہے کہ پہلے ہم نے یہود پر حلال قرار دی، پھر حرام قرار دی. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا پڑھنا غلطی سے نقصان دہ نہیں رہا. دوسرا، میں نے اس دن یہ آپ کو بتایا تھا، ام من اہل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ، اس کی جو تشریح کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط کہتے ہیں کہ جن کے متعلق بات ہو رہی ہے نون ثقیلہ سے پہلے مذکور ہوتے ہیں، وہ بھی گویا بعد میں پیدا ہوں گے، وہ اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ واقعہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول کو جو رویا دکھائی تھی حق کے ساتھ اس کو سچا کر دکھایا. کیا رویا تھی؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ، کہ تم لوگ ضرور مسجد حرام میں یقیناً داخل ہوگے اللہ چاہے گا تو. آمنین محلقین رؤوسکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن کے متعلق یہ وعدہ تھا وہ تو پہلے سے موجود تھے، نون ثقیلہ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو تو نہیں اگلے زمانے میں منتقل کیا، یہ وعدہ کسی اور کے حق میں تو نہیں ہوا. جن کے متعلق بات ہو رہی ہے پہلے مخاطب ہوئی ہیں، واقعہ جو نون ثقیلہ میں مذکور ہے وہ بعد میں آنے والا ہوتا ہے. بس حضرت مسیح کے زمانے میں وہ آیت ہے جس کا اطلاق شروع ہوتا ہے مان صلیب کے واقعہ کے بعد، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب جو اس وقت جن کی باتیں ہو رہی ہیں اختلاف کرتے ہیں، علم کچھ نہیں زن کر رہے ہیں، یہ ضرور اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے، اگر یہ ترجمہ کرنا ہو تو. یہ میں نے یہ نیا ترجمہ جو پیش کیا تھا اس کے حوالے سے یہ بنے گا کہ یہ لوگ حضرت مسیح کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، ان پر نہیں، اس واقعہ پر. ایمان کی تشریح میں نے یہ کی تھی کہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہی بحث ہے قرآن کریم میں جو اٹھائی ہے، وما قتلوا یقینا، ناکام رہے، نامراد رہے، شک میں رہے، اس حقیقت کو یہ لازماً تسلیم کر لیں گے. ایک یہ ترجمہ تھا. دوسرا تھا، ایک بھی فرقہ نہیں رہے گا جو حضرت مسیح کی موت سے پہلے بحیثیت فرقہ ان پر ایمان لا کر ان کا تمام بنی اسرائیل کی طرف کامیاب رسول ہونا ثابت نہیں کر دے گا. ان کا یہ پیغام کہ میں گمشدہ بھیڑوں میں بھی جا کے تبلیغ کروں گا، اس کو اس کی صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ آیت واقعہ بیان کر رہی ہے.
کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک فرقہ بھی باقی رہ جائے جو مسیح کی موت سے پہلے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. جس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے پہلے مسیح کی موت نہیں ہوئی. ما قتل و یقینہ بتا رہا ہے کہ جب تک اس آیت کا عمل شروع ہوتا ہے مسیح کی موت شروع نہیں ہوئی, اور جب مسیح مرے گا اس سے پہلے پہلے تمام فرقے بحثیت نمائندہ مسیح پر ایمان لا چکے ہوں گے. سمجھیں, اس گفتگو میں میں نے ضمن ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف مولوی کئی دفعہ جو بددیانتی کے ساتھ عربی گرامر کو توڑ مروڑ کے کئی عذر تلاش کر کے ان میں چھپتے رہے ہیں. ان میں ایک یہ عذر تھا کہ نون ثقیلہ ہے, اس لیے جن لوگوں کے متعلق یہ پیشگوئی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ بعد میں پیدا ہوں گے. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں, انہی سے بات چلی ہے جو مسیح کے زمانے میں موجود لوگ تھے. مثال میں نے اس کی سورہ فتح کی آیت 28 سے دی ہے. اب بتائیں کون سا شروع ہے, اب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ ہے 168. ان الذين كفروا,
جی
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ انہیں بخشے گا نہیں. اللہ لم یکن اللہ کا محاورہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے, یعنی جو کفر بھی کریں اور پھر ظلم بھی کریں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کا پھر یہ طریق نہیں ہے. لم یکن اللہ کا مطلب ہے اللہ کا یہ طریق نہیں. اللہ کو زیب اردو میں ہم آدمیوں کو متعلق تو کہتے ہیں, ان کو زیب نہیں دیتا, میں خدا کے لیے مناسب نہیں یہ کہنا, مگر محاورہ اسی قسم کا ہے, لم یکن اللہ, اللہ ایسا نہیں ہے جو پھر اس کو بھی نظر انداز کر دے. ولا لیہدیہم طریقہ, اور نہ ایسا ہے کہ پھر ان کو ہدایت دے دے, کیونکہ کفر تو ایک ظلم ہے, ایک آغاز ہے گناہ کا. جب ظلم شروع ہو جائے تو پھر وہ کفر نہ بخشش کے لائق رہتا ہے نہ ہدایت کا کوئی امکان باقی رہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خدا تعالیٰ کے عذاب کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فلسفہ بیان فرمایا ہے, اس میں اس بات کو خوب اچھی طرح کھول کر پیش فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں گناہگار تو بستے ہیں, بستے چلے آئے ہیں. خدا تعالیٰ خامخواہ ہر وقت گناہگاروں کے مارنے کے درپیان ہی رہتا, ہر ایک کو برباد کرتا پھرے, لیکن جو جب کفر و ایمان کی بحث چلتی ہے, جب خدا اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اگر انکار تک بھی رہیں تب بھی ان پر سزا لازم نہیں آئے گی دنیا میں, قیامت کے دن پکڑے جائیں تو پکڑے جائیں. جب وہ مقابل پر ظلم شروع کرتے ہیں پھر خدا کے غضب کی چکی ان کو دنیا میں بھی پیستی ہے. اور اس لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی میرا پیغام تو ٹھیک ہے, مگر تم ظلم سے کام نہ لو, کیونکہ خدا کے غضب کو بھڑکانے کی چیز محض کفر نہیں بلکہ ظلم ہے. یہ آیت ہے جو دراصل اسی مضمون کو پیش کر رہی ہے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم, پھر ظلم کرنے والے حد سے گزر جاتے ہیں, پھر وہ معاف تو خیر ہوتے نہیں, ہدایت پانے کا امکان بھی کھو بیٹھتے ہیں. ولا لیہدیہم طریقہ الا طریق جہنم, ان کو پھر ہدایت کا طریق تو نہیں دکھایا جاتا, ہاں جہنم کا طریق دکھا دیا جاتا ہے. اگر اردو میں اس طرح ترجمہ کریں ولا لیہدیہم طریقہ, اور یہ خدا نہیں کرتا کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ, تو اردو میں پھر یہ اکھڑا ہوا معنی بن جائے گا. اس کی بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ پھر انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے, ہاں جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ضرور دکھائے گا, کیونکہ ان کو یہی وہ اسی رستے کے سزاوار ہیں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ بات آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول, اے لوگو تم پر تمہارے پاس رسول آ چکا ہے, بالحق حق کے ساتھ, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا خیر لکم بس ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے, وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے انکار کیا یا انکار کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو خدا کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکو گے, یہ مفہوم اس میں شامل ہے, بیان نہیں ہوا, ظاہراً بیان نہیں ہوا. ظاہراً جو بیان ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کیا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یقیناً اللہ کا ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے, یعنی تمہارا انکار خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیا کرو, یعنی توازن بگاڑ کر حد سے زیادہ بڑھا کر پیش کرنا, اس کو غلو کہتے ہیں. دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیا کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے متعلق جو باتیں کرو حق کے سوا کچھ نہ کہا کرو. علی اللہ کا مطلب ہے اللہ پر, یہ دراصل مخالفت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کے خلاف, لفظی ترجمہ ہوگا اللہ کے خلاف ظلم کی راہ سے باتیں نہ کیا کرو, کیونکہ جو بات خدا نے نہیں کہی اور اس کی طرف منسوب ہوئی ہے وہ دراصل اللہ کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ, انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم محض اللہ کا رسول ہے. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ, محض اللہ کا رسول ہے اور اس کا امر ہے. کلمہ امر الہی کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ کا امر ہے یا اللہ کی قدرت ہے, کیونکہ قدرت خداوندی کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے, اور ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وہ آیات والا لوکان البحر مدادا لکلمات ربی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. حضرت مسیح کو کلمہ کہہ کر عیسائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عام تخلیق نہیں ہے, یہ اس سے بالا کوئی چیز ہے. اور مسلمان بھی مسیح کو کلمۃ اللہ, روح اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, کلمۃ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ مسیح کی خاص شان ہے جس میں دوسرے شریک نہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن کریم کے نزدیک تو کلمات اللہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر قلم جو درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہیاں بن جائیں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں لکھتے لکھتے, پھر مزید ان کی مدد کو اور آ جائیں تب بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہوں گے. تو مسیح تو ایک کلمہ ہے خدا کی قدرتوں میں سے, تو قدرت مراد ہے. مسیح جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی خاص قدرت سے پیدا ہوا ہے, اس کے سوا اس کا اور کوئی ترجمہ جائز نہیں. القاها الى مریم, اس قدرت کو مریم میں اتارا گیا, اللہ کی طرف سے یہ قدرت کا اظہار مریم میں ہوا. وروح منہ, اور اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے. روح سے مراد اللہ کی روح نہیں ہے, کیونکہ روح کے متعلق قرآن کریم خود کھول چکا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو کہو امر ربی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں، امر ربی سے پیدا ہوتی ہے، اور امر ربی ہی کا نام جب وہ وجود میں آ جاتا ہے روح بن جاتا ہے. تو یہاں روح منو سے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ باپ نہیں تھا اس لیے اللہ کی روح متمثل ہو کر یا مجسم ہو کر مریم کے رحم میں اتری، یہ ترجمہ بالکل جھوٹا اور عیسائیوں کی ایک فرضی کہانی ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثة، اور ہرگز نہ کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، تم بعد آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. کیوں بشیر، آ جاؤ آ جاؤ. یہاں آ جاؤ، دکھاؤ کیا لکھا ہوا ہے. دفتر کی جا بند ہے ادھر سے، تو پھر مجھے جا کے کھولو گی. کتنی دیر کے لیے پوچھو اس سے کیا کیا. اچھا اگر اجازت دیں تو میں دفتر کھولا ہوں اپنا، ان کو چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں.
Would you like to see it on the screen? As soon as you see the picture on the screen, okay. Then you can start.
Okay. Thank you. سب کا بڑا اچھا خط ملا ہے اسی ایمان اہل کتاب کے اوپر، کہتے ہیں بہت خوش ہوئی وہ سن کے، کیونکہ اس میں کئی نئے پہلو نکل آئے ہیں جو موجود تو تھے پر پہلے توجہ نہیں تھی ان کی طرف. اب کہاں تک پہنچے تھے؟ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم. ہاں ضمن المول صاحب کے لیے دعا بھی کریں، بہت بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے تو تقریباً جواب دے دیا تھا، لیکن پھر یہاں سے میرا پیغام ملا کہ اللہ کے فضل سے میں بھی دعا کروں ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے پکے ہیں، اسی وقت کہہ رہے سب ڈاکٹر جھوٹ بھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہونا مجھے. اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھتے دیکھتے بیٹے کو بھی واپس بھیج دیا کہ اپنا کام کرو جا کے، اور پھر ماشاء اللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. انتہو خیر لکم، بعد آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. انم اللہ الہ واحد، اللہ تو محض واحد خدا ہے، اس کے سوا نہیں ہے، اس کے سوا نہیں کہ خدا محض ایک ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا تو سب کچھ، وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور بطور نگران اور سرپرست کے اللہ بہت کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. یہاں ترجمہ تو بالکل واضح صاف ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ غور طلب ہے. یہ نہیں فرمایا لا یستنکف المسیح ہو، کہ اللہ نہ مسیح ناپسند نہیں کرتا، ان یکون عبد للہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، بندہ کہلائے، بندہ ہو. یہ فرمایا ہے لن یستنکف المسیح ہو ان یکون عبد للہ، مسیح ہرگز ناپسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے، نہ ہی فرشتے جو مقرب ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ومن یستنکف، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے گریز کرے گا یا ناپسند کرے گا اس کو، وہ یستکبر، اور تکبر سے کام لے گا، فسیوش یاشرہم الیہ جمیعا، تو یقیناً ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، گھیر لائے گا سب کو اپنی طرف. اب بتائیں لائیں استن کے فل مسیح ہو کیوں فرمایا گیا کیوں امام صاحب؟ کیونکہ جب یہ لفظ آ جائے نا جس طرح نون ثقیلہ آ جائے تو مضارعہ کا حال والا پہلو غائب ہو جاتا ہے اور آئندہ ظاہر ہونے والا پہلو باقی رہتا ہے، ورنہ عربی میں جو مضارعہ ہے وہ حال پہ بھی استعمال ہوتا ہے مستقبل پہ بھی، یعنی عربی میں جتنے بھی مضارع ہیں ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، جو زبان کے جو اس کے سیاق سباق ہیں آگے پیچھے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے یا حال میں ترجمہ کرنا ہے، لیکن بعض الفاظ ہیں جب وہ مضارعہ پر آ جائیں تو ان کو ایک زمانے میں خاص کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک نون ثقیلہ کا میں بتا چکا ہوں اور ایک یہ ہے لن یستنکف المسیح، یہ مضارعہ کے حال پر صادق نہیں آتا لن، یہ لازماً مستقبل میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکے گا کہ مسیح پسند نہیں کرتا، ناپسند نہیں کرتا، بلکہ مسیح ناپسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں کیا وجہ ہے؟
مسیح نے خود تو توحید کی توحید کا پیغام دیا، بعد میں لوگوں نے تسلیس کا عقیدہ رائز کر لیا، اس لیے مستقبل کا معنی ہے
یہاں، دراصل قیامت کے بعد کا جو مضمون ہے وہ بیان ہوا ہے، جہاں سوال جواب ہوگا، مسیح کو تو پہلی دفعہ بیچارے کو پتہ ہی اس وقت لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوتی رہی ہے، تو ہرگز ناپسند نہیں کرے گا کہ مطلب ہے کہ بشدت یہ چاہے گا کہ میں عبد ہی رہوں، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ عبد کے سوا کچھ اور کہلا سکے، اور یہی وہ آخر پر عرض کرتے ہیں اے خدا میں تو عبد ہوں، یہ تو انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں میرے بات بنائی ہیں، اور عبد ہی رہنا پسند کرتے ہیں، سب خدا کے بندے فرشتے بھی عبدیت ہی کو پسند کرتے ہیں، ورنہ تو کئی جو خدا کے مقرب ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کی اپنی خواہش ان کے خدا کے شریک ٹھہرائے جانے میں شامل ہو جائے گی، تو ان سب کی بریت فرمائی گئی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا اور مسیح بھی پسند نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے وہاں اس کے زمانے میں یہ بحث ہی نہیں اٹھی تھی، یہ ہے اصل مطلب، حضرت مسیح جب تک زندہ رہے ہیں ان کو تو کانوں کان نہیں خبر ہوئی کہ یہ کیا بات ہو رہی، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، پسند ناپسند کی بحث اٹھی نہیں، جب وہ مر کے اٹھیں گے اللہ بتائے گا کہ کیا تو کہتا تھا کہ میرے سوا میری ماں کو بھی معبود، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، اس وقت تو کہیں گے نا 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 خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اشارہ قیامت کی گفتگو کی طرف ہے، فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل اعمال بجا لائے، فیوفیہم اجورہم، ان کو اللہ ان کے اجر، اللہ کا لفظ یہاں نہیں ہے، ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، فیوفیہم اجورہم، وہ یعنی خدا ان کو ان کے اجر پورے پورے ادا کرے گا، یوفیہم میں سے مراد ہے بھرپور اجر دے گا، یہ نہیں کہ ناپ تول کے جتنے اجر بنتے ہیں اتنے دے گا، بلکہ اس میں بھرپور کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں کمی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھر بھر کے اجر دے گا ان کو، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی بڑھائے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو ناپسند کرتے ہیں اللہ کی عبادت کو، یعنی ہاں اللہ کی عبادت کرنے کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر سے کام لیتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے مبتلا فرمائے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، من دونے کا مطلب ہے اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہانن، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نورا مبینا ایک روشن کھلا کھلا چمکتا ہوا نور، مبین جو واضح ہو کھلا ہو اور چمک رہا ہو۔ اب یہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم، انزلنا کو لمبا کیوں کیا ہے پتہ کسی کو؟ کئی دفعہ سب کو پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی ہے جس کو نہیں پتہ؟ توبہ کو نہیں پتہ ہوگا، اخلاص مس کر چکی ہے نا۔ یہ جو الف ہے اس کے بعد اگر الف شروع ہو رہا ہو، پھر اردو میں عربی گرامر کے الفاظ نہیں، میں زبان نہیں استعمال کر رہا، عام اردو میں سمجھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جو الف کی آواز ہو آ جا ما اور آگے پھر الف سے شروع ہو رہا ہو لفظ، تو اس میں پہلے الف کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ زبان میں ابہام نہ پیدا ہو، تلفظ واضح ہو جائے۔ انزلنا الیکم تھا نا، آگے بھی اصل میں تو حمزہ ہے لیکن ہم اسے اردو میں کہتے ہیں الف، تو ایک الف کے بعد دوسرا الف آیا تو اس لیے پہلے الف کو لمبا کر دیا تاکہ دونوں الف آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ اور بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں جن کے نتیجے میں مدہ بنتی ہے۔ یہ ہو چکا انزلنا الیک نور مبینہ۔ ہاں جی، فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ پس یقیناً وہ لوگ، فاما الذین، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا به اور مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا، اس کو چمٹ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور ضرور داخل، فَسَيُدْخِلُ ضرور داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اپنی طرف سے رحمت اور اپنی ہی طرف سے فضل عطا کرتے ہوئے انہیں داخل فرمائے گا، نہیں معاف کرنا، واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، رحمت میں داخل فرمائے گا جو اس کی طرف سے ہوگی، وفضل اور فضل میں داخل فرمائے گا جو اس کی طرف سے ہوگا، ويهديهم الى صراط مستقيم اور وہ انہیں اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ يستفتونك، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، استفتا کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ ان امرؤن ہلاک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، جس کے کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹی نہ ہو۔ ولد کا لفظ واحد میں آتا ہے، تو پہلے بھی میں نے قرآن کریم کا یہ محاورہ بتایا ہے، بظاہر مرد کا ذکر ہوتا ہے، عورتیں شامل ہوتی ہیں، تو ولد سے مراد اولاد ہے۔ بس اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، ولہو اختن، لیکن اس کی بہن ہو، ایک بہن ہو، فلحا نصف ما ترک، تو اس کو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا نصف دیا جائے گا، اس کا ہوگا۔ وہ ہوا یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس کا وارث ہوگا بھائی اگر ہو تو، ان لم یکن لہو ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ سمجھ گئے مطلب اس کا؟ اگر ایک بہن ہو اور اولاد نہ ہو تو بہن نصف کی وارث ہوگی۔ وہ ہوا، اب یہ کہنے کی بجائے کہ اگر ایک بیٹا ہو اس کو چھوڑ کر، ضمیر پھیر دی ہے مرد کی طرف، وہ ایک مرد وارث ہو جائے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے اگر اکیلا مرد ہو, اس کا بھائی ہو, تو وہ تمام تر جائیداد جو چھوڑے گا اس کا وارث ہوگا. اگر ایک بہن ہو تو وہ آدھے کی وارث ہوگی. اور یہاں جو اصول ہے آدھے اور دو والا, اس کو ایک ایک کی صورت میں بھی قائم رکھا گیا ہے. لڑکی ہو بہن, اس کو آدھی جائیداد ملے گی کلالے کی, مگر اگر لڑکا ہو تو اسے پوری ملے گی. سمجھ گئے ہیں؟ کیوں جی, تو اس پر کوئی اختلافی نوٹ ہے تو بتا دو. ہاں, وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رستے کھولے ہوئے ہیں. جو باقی آدھی ہوتی ہے وہ دیگر اقربا میں تقسیم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ایک بہن بھی نہ ہو اس کی اور بھائی بھی نہ ہو, تو پھر پوری کہاں جائے گی؟ یہ بھی تو سوال ہے. ایسی پوری پھر بیت المال کی طرف راجع ہو جاتی ہے, اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے حقوق اس سے ادا کیے جاتے ہیں. غریبوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے جو اس وقت آئے ہوتے ہیں, اور کئی قسم کے جو دیگر ارد گرد کے تقسیم کے قرآن کریم نے اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں, ان کے تابع تقسیم ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ, اور اگر دو ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, تو ان کو دو تہائی ملے گا جو اس نے چھوڑا ہو. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اگر ملے جلے ہوں, کچھ بھائی ہوں کچھ بہنیں ہوں, تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو پھر عام دستور جو ہے وہ جاری ہو جائے گا کہ مرد کو دو اور عورت کو ایک, یا مرد کو ایک اور عورت کو آدھا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کر اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ کہیں تم ٹھوکر نہ کھا جاؤ. واللہ بکل شئ علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. مطلب کسی کو خیال ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو کیوں کھولا جا رہا ہے؟ تو بتا رہا ہے اللہ کہ تم لوگوں کو عادت ہے فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے ہو ان باتوں پہ. خود جہاں تقسیم کے قصے ہوں وہاں خوب بات کھولنی پڑتی ہے, ورنہ تم حصہ ہوا میں مبتلا ہو کے نئے نئے قوانین نہ جاری کر دینا. اب سورہ مائدہ ہے, نئی تلاوت. ٹھیک ہے, کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ مائدہ تو شروع بھی ہو گئی ہے پہلے سے. لو جی, ہاں, ناجائز ہے, یہ منع ہے. لیکن یہ بحث کہ قضاء اس کو زبردستی تبدیل کر سکتی ہے کہ نہیں, یہ ابھی زیر نظر ہے معاملہ. عام طور پر جو روایتاً چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قضاء کو پھر چاہیے کہ زبردستی یہ ٹھیک کر دے. لیکن قرآن کریم کی آیات سے میرے نزدیک یہ استنباط نہیں ہوتا, یعنی میرے ابھی اس پر اور غور کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اس کا گناہ پھر اس پر ہوگا. جو وہ ایسی حرکت کرے گا وہ خدا کے نزدیک گناہ گار ہوگا. اور گواہوں کے متعلق آتا ہے کہ اگر وہ اس کوئی خرابی ہے اس میں تو اس کو ٹھیک کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر. لیکن قضاء کے دخل کا کوئی حوالہ مجھے نہیں ملا. کیوں قمر صاحب, آپ کے ذہن میں ہے قضائی دخل کا وہاں کوئی حوالہ نہیں ہے کہ تم زبردستی ٹھیک کر دو اس کو؟ اس لیے یہ ساری باتیں غور طلب ہیں, اور اس سے اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک اصول کے تابع ہی حل ہوں گے. پہلے یہ اصول طے ہونا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم میں اگر کوئی شخص قرآنی تقسیم سے ہٹ کر تقسیم کرتا ہے تو کیا قضاء کو اختیار ہے کہ جبراً اس کو درست کروا دے؟ اگر ہے تو پھر اس کی وصیت کا مطلب ہی کوئی نہیں. پھر ہاں بیماری ہو گیا, پھر ہر دفعہ قضاء کا کام تھا جب کوئی مرتا ہے وہ چلا جائے ختم ہو وہ آپ ہی کرے, پھر وہ ون تھرڈ والا حصہ صرف باقی رہ جائے گا اور اس میں بھی وہ اپنے اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکے گا. تو یہ اصولی طور پر فیصلہ بھی ہونا چاہیے, اثر نو ہونا چاہیے. اور حضرت مسیح علیہ السلام تو اصولی ہدایت دے چکے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ لمبے عرصے تک فقیوں کی بحثوں کے نتیجے میں دھرم برم ہو چکے ہیں. اس لیے اثر نو بہت قطعی اور واضح اصول پہلے مستنبط ہونے چاہیے قرآن سے, اور حدیث کی روشنی میں وہ درست ثابت ہونے چاہیے, پھر آگے جا کر ان مسائل کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کے فروعی نتائج پیدا ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والموصنات من المؤمنات والموصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اوفو بالعقود, اپنے عہدوں کو گرہوں کو پورا کیا کرو. عقد کہتے ہیں عقد, تو شادی کو کہتے ہیں عقد, کہتے ہیں گرہ کو. تو دراصل ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں, کسی قاعدے قانون کے مطابق دو چیزوں کا رشتہ قائم ہو جانا. اور عقود سے مراد تمام عہد ہیں جو پختہ ہو چکے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانام، تمہارے لیے چوپاؤں میں سے مویشی، یعنی بہیمۃ الانام، انام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کے متعلق تم پر پڑھا جا چکا ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے، غیر محل الصیدے وانتم حرم، ہاں شکار کو حلال نہ سمجھنا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. یہ تم بتاؤ، غیر محل الصید، تم لوگ حلال سمجھنے والے نہ ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسا ہی فیصلہ فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے مقدس نشانات کی بے حرمتی نہ کیا کرو. تو ہلو سے مراد ان کو جہاں حرمتیں قائم فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ بعض مقدس مہینوں میں یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، یا شاعر میں بعض انبیاء بھی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو مراد یہ ہے کہ ان کو حلال نہ کر لیا کرو. خدا نے جہاں روک دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہیں رک جایا کرو، اور اپنے لیے ان شاعر کے متعلق تعلیمات کو حلال نہ کر بیٹھو. وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامَ، اور حرمت والے مہینے کے متعلق بھی جس کو عزت دی گئی ہے. حرام سے مراد ایک ہے منع کرنا، اور وہ ہے اس کے گندے ہونے کے نتیجے میں. ایک حرام سے مراد ہے منع کرنا، اور وہ اس کی عزت کے نتیجے میں ہے. بس لفظ حرام دونوں معنوں پر اطلاق پا سکتا ہے، خبائص ہوں، ذلیل کمینی گندی چیزیں ہوں، ان سے جہاں روکا جاتا ہے وہاں لفظ حرام استعمال ہوتا ہے، ادھر سے ادھر نہیں جانا. اور جہاں عزت کے مقام ہیں، اس دہلیز سے آگے قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی لفظ حرام استعمال ہوتا ہے. اس لیے خانہ کعبہ کے تعلق میں جب حرام آتا ہے تو وہ عزت اور احترام کے معنوں میں، کہ اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کے قدموں پہ ٹھہر جاؤ، اس مرتبے میں دخل اندازی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہینہ بھی ہے عزت والا، اور اس کے متعلق بتایا ہے کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، بس تمہیں ان کاموں سے رکنا ہوگا. وللہدیہ وللقلائدہ، اور ہدیہ جو قربانی ہے، اور قلائد جن کو گانیاں باندھ کر گلے میں قربانیوں کے نشان کے طور پر چھوڑ دیا جائے. بعض قربانیاں تو لوگ ہانک کر ساتھ لے جاتے ہیں، بعض پہلے سے تیار کر کے تو ان پر گردنوں پر کوئی نشان ڈال دیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جانور تیار ہو رہا ہے. ہمارے ہاں لاہور وغیرہ میں لیلے تیار کرتے تھے، ان پہ رنگ ونگ لگاتے اور خاص طور پر ان کو پالتے تھے. تو یہ اس کو گانی کہا جاتا ہے، گردن میں پٹا سا ڈال دیا جاتا ہے. وللقلائدہ، یعنی وہاں پہنچی ہوں یا نہ ہوں، جن کے متعلق نشان ظاہر ہو گیا ہو کہ خدا کی خاطر قربانی کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو. ولا آمین البیت الحرام، ولا، اور نہ ہی آمین جو بیت حرام کا قصد لے کر، نیت لے کر چلتے ہیں، ان کے حقوق میں بھی کوئی ناجائز تصرف نہ کیا کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو آ رہے ہیں اس غرض سے کہ اللہ سے، اس کا ان کے اپنے رب سے فضل چاہیں اور رضوان چاہیں، اس خاطر سفر کر کے حج بیت اللہ کی نیت سے چلتے ہیں. آمین، تو ان کے معاملے میں بھی ان کے حقوق کو اپنے لیے حلال نہ جانو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول بیٹھو، حلال تم سے یہاں مراد ہے احرام کھول بیٹھو, فاستعدوا تو پھر بے شک شکار کرو, پھر کوئی گناہ نہیں. لیکن جو خانہ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ ہے جہاں احرام باندھ کر داخل ہوا جاتا ہے, وہاں شکار کی بعد میں بھی اجازت نہیں. کیوں جی, ہے اجازت بعد میں؟ خانہ کعبہ کی ارد گرد جو خاص حرمت کا مقام ہے, وہاں شکار کی دوران سال اجازت ہے؟ جی تو یاد ہے کہ ویسا آپ کو یاد ہے کسی کو؟ احرام تو باندھتے ہیں کافی پہلے سے, ایک احرام والا جو علاقہ ہے وہ وسیع علاقہ ہے, اس علاقے میں تو جب احرام کھول دو تو شکار کی اجازت ہے اور باقی جگہ بھی اجازت ہے. لیکن خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں میرا خیال ہے کہ پھر بھی اجازت نہیں رہتی, یہ پتہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ایک کام سینکچوری بھی ہے نا. سینکچوری صرف خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے نتیجے میں نہیں, میرے نزدیک ارد گرد کا جو اس کا علاقہ ہے قریب کا, وہ بھی سینکچوری میں آ جاتا ہے. کم سے کم جانوروں کو وہاں شکار مارنے کی اس لیے اجازت نہیں ہو سکتی غالباً کہ عمرہ بھی تو کرنا ہوتا ہے, صرف حج تو نہیں ہے, اور سارا سال محدود علاقے میں لوگ چلتے پھرتے خدا کی خاطر, اگر ان دنوں میں وہاں شکار کی اجازت ہو تو پھر تو کئی لوگ جس طرح رمی کے پتھر کھاتے ہیں تیر کھا کے گرا کریں. اس لیے بہت قابل توجہ بات ہے, اس پر اصل مسلک نکالیں, اس کا حوالہ ڈھونڈ بتائیں. ٹھیک ہے, فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم المسجد الحرام ان تعتدوا, کہ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے وہ ہر حال میں ہر ایک سے یکساں ہوگا, اور تمہیں ہرگز کسی ایسے قوم کی دشمنی بھی جنہوں نے تمہیں خانہ کعبہ سے روکا تھا, مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا, وہ بھی اس بارے میں اس پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے کسی قسم کی زیادتی کرو. بس انصاف کا جو اعلیٰ تصور قرآن کریم میں ہے وہ ایبسلوٹ جسٹس کا ہے, اس میں کوئی بھی ایسا موقف کوئی نہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں ایبسلوٹ جسٹس کو قربان کیا جا سکے. اس لیے فرمایا کہ یہ بہانہ بھی نہیں کہ یہ دشمن ہے, انہوں نے خانہ کعبہ سے روکا تھا, اس لیے اب ہمیں اجازت ہے کہ ان کے معاملے میں ناانصافی کریں. ناانصافی کی کوئی اجازت نہیں ہے. وتعاونوا علی البر والتقویٰ, تعاون کرو مگر نیکی پر اور خدا تعالیٰ کے خوف پر. اللہ کے خوف کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ پر تعاون نہ کرو اور زیادتی پر تعاون نہ کرو. گناہ اور زیادتی, گناہ تو ایک معین ایسا فعل ہے جس میں واضح طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ یہاں رکو اور انسان نہ روکے, یہ تو گناہ ہے. اور زیادتیاں ہم روز مرہ کرتے رہتے ہیں, گفتگو میں, باتوں میں, اختلافات میں, بحثوں میں, ہر وقت انسان زیادتی پہ مائل رہتا ہے. تو تعاونوا البر والتقویٰ, ولا تعاونوا الاثم والعدوان, عدوان کی حوصلہ افزائی نہ کرو. اگر تم زیادتیوں کی حوصلہ افزائی کرو گے تو پھر جو نظام عدل ہے وہ بھی مجروح ہو جائے گا, اس کے کنارے ہیں یہ, اس کا ماحول ہے. بس چھوٹی سے چھوٹی زیادتی جو ایک انسان دوسرے پر کرتا ہے اس کی بھی اجازت نہ دو. اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے بھی جب ایک دوسرے پر زیادتی کریں تو ماں باپ ہمیشہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف فتویٰ دیں, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور آہستہ آہستہ ان کے رویے سے قطعی طور پر بچوں پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ کسی قیمت پر بھی کسی کو دوسرے پر زیادتی کی اجازت نہیں ملے گی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ ہے تعاون کا معنی, اسم اور عدوان پر تعاون بالکل نہیں کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ تعالیٰ عقاب میں یعنی عقوبت میں, سزا دینے میں, پکڑ میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت, وما احل لغیر اللہ بہی, اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑھا گیا ہو, والمنخنقۃ اور دم گھٹ کر مری ہوئی چیز جس کا گلا بند ہو گیا ہو, سانس بند ہو گیا ہو, والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مری ہوئی چیز, والمتردیۃ اور پھینکا گیا ہو اور اس پھینکنے کے نتیجے میں وہ چیز مر, چوٹ لگ جائے اس کو, مر جائے. اب یہاں متردیہ اور ماخوذہ میں ایک فرق باریک کیا گیا ہے, یہ بھی سمجھانے والی بات ہے. ونتیہ تو اور سینگ سے لگ کر مری ہوئی چیز, وما اکل سبو اور وہ چیز جسے درندوں نے کھایا ہو, الا ما زکیتم سوائے اس کے جو جسے تم بچا لو, وما زبہ علی النصب اور وہ جو بتوں کی قربان گاہوں پر, بتوں کے حضور قربان کرنے والے کیے جانے والے جانور ہیں, وان تستقسمو یعنی ذبح کیا گیا ہو بتوں کے تھان پر, وان تستقسمو بالازلام اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جوا کھیل کر کوئی چیز کماؤ, تو جوئے کی کمائی ہر صورت میں حرام ہے. ازلام عام طور پہ وہ تیروں کے ذریعے, جو مختلف طریقے تھے جس کے ذریعے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے یہ چیز کس کو ملے گی, لیکن ایک تو ہے نا قرہ نکالنا, قرہ نکالنا حرام نہیں ہے, لیکن تیروں کے کھیل سے جوا کھیلنا یہ حرام ہے. کیونکہ جب حضرت مریم کی تقسیم کا مسئلہ الجھا ہوا تھا اس وقت قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تیروں کے ذریعے ہی قرآن اندازی کی تھی جو حضرت زکریہ کے نام نکلایا تھا, سمجھے ہیں, وہاں اس کو حرام نہیں قرار دیا, ناپسندیدگی کا بھی اظہار نہیں کیا. اس لیے ازلام سے مراد یہ ہے جوئے کی خاطر جو تیروں کو استعمال کرتے ہو تم, یہ طریقہ کار ہے, وہ جو کمائی ہے وہ حرام ہے. کئی دفعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تاش کھیلنا بھی حرام ہے, تاش کھیلنا حرام نہیں ہے, لغو ہے جس طرح دوسری کھیلنے ہیں, بعض گھر بیٹھ کے جو کھیلنے والی چیزیں ہیں اکثر ان میں وقت کا ضیاع کم ہوتا ہے اور صحت کو فائدہ معمولی ہوتا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, یہ حرام نہیں ہے, مگر اگر پیسہ لگ جائے ساتھ وہ حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ تاش کے ساتھ پیسہ بہت لگتا ہے, اس لیے رفتہ رفتہ تاش کے خلاف لوگوں کی الرجی زیادہ بڑی ہے, لوڈو کے خلاف نہیں. حالانکہ لوڈو اور تاش میں اگر پیسہ نہ لگا ہو تو کوئی بھی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ احتیاط کیا کریں کہ تجاوز نہ ہو. اصل چیز وہ مضمون ہے جو پہلے سے آ رہا ہے, اگر تجاوز نہ ہو اعتدال سے تو ہر چیز ایک دائرے کے اندر قابل قبول ہو جاتی ہے, مگر تجاوز دو طرح کے ہیں, ایک آپ عادتاً اس چیز میں مبتلا ہو جائیں, دوسرا تجاوز ہے کہ ہٹتے ہٹتے خدا کی حدود میں داخل ہو جائیں, اور یہ ایک تجاوز دوسرے تجاوز پر جرأت دلا دیا کرتا ہے. تو یہاں ازلام سے مراد جوا ہے. اب باقی انشاءاللہ پھر کہتے ہیں, وقت ہو گیا ہے. ذالکم فسق, یہ تمام باتیں فسق ہیں یعنی گناہ ہیں, نافرمانی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, آج کے دن, میرا خیال ابھی آیت لمبی ہے, باقی کل ہے پھر انشاءاللہ, باقی کل ہے.